الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا میں کچھ نہ کچھ غم پریشانی تکلیف مصیبت اس کے اوپر آتی رہتی ہے اور اس حقیقت کو خود اللہ پاک نے قرآن کریم کی کئی آیات میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے. پہلی آیت مبارکہ جس کا آپ نے مضمون سماعت فرمایا کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے مکہ مکرمہ کی، حضرت آدم کی اور اولاد آدم کی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے کہ اس کی زندگی مشقت کو برداشت کرنے والی اور مشقت سے گزرنے والی ہوگی. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ از اول تا آخر انسان کی پوری زندگی کا دورانیہ وہ مشکلات پر، مشقتوں پر، آزمائشوں پر محیط ہے کہ رحم مادر سے لے کر قبر میں اترنے تک یہ پورا مرحلہ تکالیف پر، مشقتوں پر، آزمائشوں کے دور پر مشتمل ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بچپن کے اندر اس کی الگ مشقتیں ہیں، پیدائش کے وقت کا مرحلہ ہے، پھر بعد کے مراحل ہیں، پھر کسب معاش کے لیے جو مشقتیں وہ جھیلتا ہے، اور اس کے بعد پھر بڑھاپے کی تکالیف اٹھاتا ہے، اور پھر موت کی سختی کے مرحلے سے گزرتا ہے، پھر قبر کے مراحل ہیں، پھر حشر کا مرحلہ ہے، اور سب سے بڑی جو آزمائش اور امتحان کا وقت ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حضوری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر اپنی زندگی بھر کے تمام کاموں کا، تمام اعمال کا حساب دینا ہے، اور اس کے بعد پھر جنت یا پھر دوزخ کا خدا نہ خواستہ فیصلہ ہونا ہے. تو جنت میں پہنچنے کے بعد ہی انسان کو سکھ اور چین ملے گا، راحت اور آرام ملے گی. اس سے پہلے کے مراحل وہ آزمائشوں پر مشتمل ہیں. اور صاف لفظوں میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ ہم نے تو انسان کو ملے جلے نطفے سے اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس کا امتحان لیں. اور پھر سورہ ملک میں فرما دیا کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ تم میں آزمائیں کہ کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے. اور ایک اور آیا جس میں کھلے لفظوں میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو اچھی حالتوں سے بھی بری حالتوں سے بھی آزمائیں گے. اچھی حالت جو انسان کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے، اور بری حالت جو اس کے ناموافق حالات ہوتے ہیں. ناموافق حالات کسی بھی نوعیت کے آئیں، جانی لحاظ سے، بدنی لحاظ سے، کسی صحت اور بیماری کے حوالے سے، معاش کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے جو بھی اس کے اوپر آزمائش آتی ہے، کوئی بھی مشکل اور پریشانی آتی ہے، تو وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو اچھی حالتوں سے بھی اور بری حالتوں سے بھی ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. تو اچھی حالتیں کہ انسان خوش و خرم ہے، ہر چیز اس کے مزاج کے مطابق ہے، طبیعت کے مطابق ہے، اور خوش و خرم آباد و شاداب ہے، نعمتوں کی ریل پیل ہے، ہر طرح کی کشادگیاں فراخیاں، صحت ہے، مال ہے، دولت ہے، امن ہے، عافیت ہی عافیت ہے، تو اس میں بھی بندے کی آزمائش ہوتی ہے. اور جب اس کے برعکس تنگ حالات آ جائیں، مشکلات میں انسان گھر جائے، اور ہر چیز اس کے مزاج سے ہٹ کر ہو، بیماری ہے، رنج و غم ہے، فقر و فاقہ ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور یہ آزمائش سخت ہے. مالداری کے اندر تو انسان اس کے بھٹکنے کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی راہ راست پر قائم اور دائم رہنا آسان ہے. لیکن مشکلات میں گھر کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق و لگاؤ انسان کا رہے، یہ ذرا مشکل و کٹھن مرحلہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، کہ خدا نخواستہ جب انسان مصیبتوں میں گھرتا ہے، فقر و فاقہ آتا ہے، بے روزگاری کا اور تنگی معاش کا جب وہ سامنا کرتا ہے، تو شروع مراحل میں تو پھر بھی وہ صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، لیکن ہوتے ہوتے بعض مرتبہ آزمائشوں میں گھرتے گھرتے اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں وہ پھر اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت پر آ جاتا ہے، تو وہاں پھر وہ اساؤقات حدود پار کر کے کاد الفقر ان یکون کفرا، اگر زبان سے کوئی بھی اس نے بے ادبی کی، گستاخی کی بات نکال دی، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے ناراضگی کا اظہار کر دیا، اس صورتحال میں بسا اوقات یہی غربت و افلاس، یہی فقر و فاقہ اس کو دھکیل دیتا ہے. تو یہ مصیبت اور آزمائش، تنگی معاش، بیماری کا آنا، مشکلات میں گھر جانا سخت امتحان ہے. جو شخص بھی اس میں مبتلا ہو تو اس کو بڑے سنبھل کے قدم بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے جو مصیبتوں کے اوپر حکمت بیان فرمائی تھی گزشتہ مضمون کے آخر میں، جلدی جلدی آپ حضرات نے سماعت فرمائی، فرمایا کہ مصیبت بھی جب انسان پر آتی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو تمہارے لیے ہر کام کے اندر خیر مقدر کیا ہے. انسان کی عقل ناقص ہے، علم تھوڑا ہے، ناسمجھ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں تک اس کی رسائی نہیں ہوتی، لیکن ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے خیر مقدر فرمایا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو خدا نہ خواستہ کسی بھی مصیبت میں گھرنے کے وقت انسان کو نصیب ہوتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی یاد. کہ عام حالات میں جب انسان خوش و خرم ہوتا ہے اور صحت مند تن و من اور مال و دولت کی ریل پیل ہے، تو بسا اوقات انسان دوسری راہ پر چل پڑتا ہے. قارون کو اللہ پاک نے کس قدر وافر مقدار میں دنیا کے خزانے دیے تو وہ سرکشی پر اتر آیا تھا. یہی کیفیات ہوتی ہیں ان مالداروں کی کہ جب مال و دولت کی ریل پیل فراوانی ہو تو اللہ تعالیٰ سے بسا اوقات اس مال کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے سے جانے کے بعد دنیا کے اندر دو بڑے فتنوں کا ڈر اور خوف ہے، اپنے پیچھے تمہارے لیے دو بڑے فتنے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے بارے میں بڑا ڈر لگتا ہے کہ ان فتنوں سے بچنا تمہارے لیے کہیں دشوار اور مشکل نہ ہو جائے. ایک مال، دوسرا جمال. مال و دولت کے فتنے میں مبتلا ہو کر آپس میں تم دست و گریباں نہ ہو جاؤ، دوسرا عورت کا محبت کا معاملہ، اس کے جمال کے اوپر فرشتہ ہونا کہ عورت اور مال، یہ دو ایسے فتنے ہیں کہ جس کے اندر مبتلا ہونے کا خطرہ اور خدشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ دو خطرے سر پر من لاتے ہیں کہ میری امت ان دو چیزوں کی وجہ سے کہیں گمراہ نہ ہو جائے. مال کا حال تو سب کے سامنے ہی ہے کہ مال و دولت کے کمانے کے اندر جو خرد برد، غبن، جھوٹ اور دھوکے بازی، بسا اوقات چوری، ڈکیتی، وارداتیں، قتل و غارت، اغوا کی وارداتیں بے شمار، بے تحاشا دنیا کے اندر اس مال و دولت کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کر گزرتا. دوسروں کی جان سے کھیل جاتا ہے اسی مال کے حصول کے لیے. اور دوسرا فتنہ عورت کا ہے کہ جو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر انسان بسا اوقات منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. تو یہ خطرناک ترین چیزیں. تو مصیبت جب آتی ہے تو اس مصیبت میں سب سے پہلی چیز اللہ کی یاد. بسا اوقات گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے بھی جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو اللہ کے گھر اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جڑ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو جن کے نصیب چمکنے تھے وہیں رک گئے کہ اب تو چلو جان جائے گی تو جائے گی، مرنا ہی ہے، تو بھاگ کر مرنے کے بجائے اپنے گھر باہر میں، اپنے ہی شہر میں قتل کر دیے جائیں تو چلو بیوی بچوں کو، مال و اسباب کو، سب کو لے کر کہاں بھاگیں. ڈر کے مارے وہیں رک رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں، کھلے اعلان، علل اعلان، کھلے بندوں آپ نے فرما دیا کہ اس قدر آپ نے سہولت دے دی کہ جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا امن میں ہے، جو حرم میں آ گیا امن میں ہے، جو اپنے گھر میں چلا گیا امن میں. آپ نے اس طرح سے سہولت فراہم کر دی کہ ہر شخص اپنے گھر میں رہتے ہوئے پر امن ہو گیا. جو ڈر کے گھبرا کے بھاگے تھے انہی میں ایسے بھی تھے کہ سمندر کا راستہ اختیار کر کے چل پڑے کہ کہیں کسی دوسرے ملک، کسی دوسرے شہر نکل کے جا کے پناہ لے لیں گے. راستے میں تھے، کشتی نے ہچکولے کھائے اور موت سامنے نظر آئی اور سوچا کہ جب موت ہی آنی ہے تو کیوں نہ پلٹ کر واپس اپنے ہی شہر میں پہنچے. اس مصیبت کے اندر مبتلا ہونا یہ ان کے لیے ہدایت کا سامان بنا ہے. واپس پلٹ کر آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. تو بعض دفعہ انسان کو مصیبت گھیرتی ہے تو یہی مصیبت میں اس کا مبتلا ہو جانا اس اوقات اللہ کے قریب لے آتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی بے شمار حکمتیں ہیں. تو سب سے پہلے نمبر پر یہ کہ جب بھی انسان پر مصیبت آتی ہے, آزمائش آتی ہے, تکلیف آتی ہے, تنگدستی آتی ہے, مشکل حالات آتے ہیں, کوئی بیماری آتی ہے, سب سے پہلے اس کو اپنا اللہ یاد آتا ہے, اور دوسرے نمبر پر انسان کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میری شامت اعمال ہے, اللہ کی پکڑ مجھ پر آئی ہے. خدا نہ خواستہ کبھی کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی چوٹ لگ گئی, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی گھر میں اچانک مصیبت کھڑی ہو گئی, تو عقل مند انسان فوراً چوکن نہ ہو کے سب سے پہلے توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے. گنہگار تو سارے ہی ہیں, لیکن صرف احساس ندامت ہو اور اقرار جرم ہو, یہ اصل چیز ہے. کوئی بندہ کوئی بندی ایسی نہیں کہ جو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دے کہ 24 گھنٹے میں مجھ سے کوئی گناہ کوئی جرم نہیں ہوتا. کتنے گناہ تو ایسے ہیں جس کی طرف ہماری توجہ اور دھیان تک بھی نہیں جاتے, اور کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ جس کی طرف کبھی ہماری توجہ اور دھیان نہیں جاتا. ایک بزرگ تھے, ان کا بچہ کھو گیا, اولاد لخت جگر نور نظر دل کا ٹکڑا, بچہ گم ہو گیا, کھو گیا, اور ڈھونڈنے کے باوجود بھی دستیاب نہ ہو پایا. تو فرمانے لگے کہ اب احساس ہوا کہ اولاد کا نظروں کے سامنے ہونا بھی کتنی بڑی نعمت ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے مرید بھی ہیں, دوست بھی ہیں, متعلقین میں سے ہیں, گھر سے نکلے اور صبح صبح غائب, ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن, پانچ دن, گھر والوں نے ساری جگہیں چھان ماری, گھر کے سرپرست, گھر کے بڑے, اور نکل کر غائب. ساری جگہ تھانوں میں, ادھر ادھر اسپتالوں میں, سرد خانوں میں تلاش کر لی, لیکن نہ جانے کہ اتا پتا مل گیا, ہر جگہ معلومات نکلوا لی. گھر والوں پر جو وہ 3-4-5 دن قیامت کے گزرے, پھر احساس ہوتا ہے کہ بڑوں کا, اپنے عزیزوں کا, اپنے بچوں کا نظروں کے سامنے ہونا اور سب پر امن زندگی میں گھومتے پھرتے رہنا بھی کتنی بڑی نعمت. اللہ پاک نے زندگی بخشی کہ دوبارہ سے پھر وہ موت کے منہ سے نکل کر پھر ماشاءاللہ زندہ سلامت واپس پلٹ آئے. تو بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کی طرف ہمارا دھیان اور توجہ نہیں جاتی کہ یہ بھی ایک نعمت ہے. تو فرمایا کہ کسی بھی مصیبت کے آنے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, اپنے گناہوں پر ندامت کی وجہ سے توبہ استغفار کی توفیق مل جاتی ہے, اور پھر اس کو تنبہ ہوتا ہے. بعض دفعہ مصیبت میں پڑنے کی وجہ سے اس کو پھر نظر جاتی ہے کہ شاید میں نے فلاں وقت فلانے کے ساتھ ظلم کیا تھا, فلانے کے ساتھ زیادتی کی تھی, فلانے کا میں نے دل دکھایا تھا, فلانے کا میں نے حق مارا تھا. تو اس مصیبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے پھر اس کا دل دماغ ادھر ادھر جو سجو کرنے لگتا ہے کہ کس وجہ سے مجھ پر یہ گرفت اور پکڑ آئی ہے, کس وجہ سے میں اس مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں. تو ہوتے ہوتے بسا اوقات وہ اس معاملے تک, اس تہ تک پہنچ جاتا ہے کہ ہاں فلانے وقت میں نے بڑا بول بولا تھا, فلانے وقت میں نے تکبر کا مظاہرہ کیا تھا. ایسے ایسے معاملات سامنے دکھائی دیتے ہیں ہماری نظروں کے سامنے کے ایک لکھ پتی کروڑ پتی اور باہر کی بڑی کمپنی میں کام کرتے ہوئے, اور یہاں ان کا ایک اپنا مکان تھا بنگلہ, اس میں غریب فیملی جو ان کی قریبی رشتے دار تھے ان کو ٹھہرایا ہوا تھا. بیچ میں بہنوں نے انہوں نے چگلیاں لگائیں کہ گھر کے ریڑھ لگاتے ہیں ان کا, ایسا ویسا گھر خالی کرو. تو وہاں سے انہوں نے یک لخت آرڈر بھیجا, اتنے وقت کے اندر اندر ہمارا گھر خالی کر دو. وہ بیچارے فریاد کرتے رہ گئے, منت سماجت کرتے رہ گئے کہ ہم کہاں جائیں گے, بے سر و سامانی کے عالم میں غریب ہیں, ہمارے لیے دوسرے گھر کا بندوبست کرنا مشکل ہے, کیا شکایت ہو گئی, کیا ہو گیا, منت سماجت کرتے رہ گئے. لیکن کچھ ہی مختصر سے وقت کے اندر نکال باہر کھڑا کیا, اپنا گھر خالی کرا لیا. اور چند دن نہیں گزرے کہ ہائی فائی ایک سے ایک اچھی اونچی باہر کی کمپنیوں میں کام کرتے کرتے کہاں تک پہنچ چکے تھے, اس سے بھی اچھی آفر آئی. اور اس کے اندر یہ تھا کہ باہر ملک کی کمپنی کی داڑھی والا اس میں قبول نہیں تھا, تعلیم ڈگری سب کچھ اپنی وہاں سی وی وغیرہ یہ جمع کرا دی, وہ منظور ہو گیا, اس لیول اس معیار کے تھے. منظوری کے بعد سب کچھ ہو گیا, آخری مرحلہ جو آیا اس میں داڑھی کا مسئلہ آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ داڑھی کٹا کے پھر آپ اس میں ہمارے ساتھ ملازمت کر سکتے ہو. تو کسی نے اس کو یہ سجھائی کہ بھائی بات یہ ہے کہ داڑھی تو کیا کٹاؤ گے, تصویریں آج کل بن جاتی ہیں, ایڈیٹنگ کر کے داڑھی کو ہٹا کے تصویر اپنی بغیر داڑھی والی بھیج دو. تو ایڈیٹنگ کر کے تصویر کو بغیر داڑھی والا بنا کے کاغذات جمع کرا دیے. جب تفتیش ہوئی اس کمپنی کی طرف سے, جب چھان بین ہوئی, تو پتہ چلا کہ داڑھی ہے اور تصویر کے اندر بغیر داڑھی کا شو کیا، اس کے اوپر ان کو بلیک لسٹ قرار دیا گیا. تو اس کمپنی کے میں جس میں سر درس کام کر رہے تھے، لمحوں کے اندر جیسے انہوں نے گھر خالی کرایا، اللہ پاک نے نوکری سے ان کو دستبردار کرایا. اور کہ وہ باہر کی کمپنی تھی تو انٹرنیشنل سطح پر کوئی ان کا کوئی کمپلین کا سسٹم ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ شخص فراڈی ہے. اب وہ ہوا یہ کہ اتنے اونچے درجے پر پہنچنے کے بعد کہ کر و فر پاکستان آنا جانا ان کے لیے ایسا تھا جیسے یہاں سے کہیں اور آمنے سامنے چلے گئے. پوری دنیا کی جو بڑی بڑی کمپنیاں تھیں معیاری، ان سب کے اندر ان کو بلیک لسٹ قرار دے دیے گا، بالکل زیرو پر آ گئے. اب نوبت یہ ہے کہ عام ایک معمولی سے جسے ملازم انسان کام کرتا ہے، اس درجے پر پہنچ گیا وہ کام کرنے پر. اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ یہ سارا سب کچھ ہماری ہی آتا ہے، تمہارے ذریعے ہم کسی کو اگر آرام اور راحت اور سکون پہنچا رہے تھے، تم نے سمجھا کہ ہمارا گھر ہماری چیز. اور وہ بےچارے بہت ضرورت مند اور بے یار اور مددگار تھے، جس بے دردی کے ساتھ ان کو بدتمیزی کے ساتھ نکالا، اللہ پاک نے چند ہی دن کے اندر وہ سارے کر و فر ساری سب چیزیں، اب ایسے مسکین بجھے ہوئے رہتے ہیں کہ سارے ٹھاٹ باٹ ختم. تو بعض دفعہ انسان کو جب کوئی مصیبت آ کر گھیرتی ہے تو انسان سوچتا ہے، وہ بھی عقل مند انسان، ورنہ تو غفلت میں پڑنے والے تو کبھی اس طرف توجہ بھی نہیں کرتے. تو فرمایا کہ بعض دفعہ انسان مصیبت میں پڑ کر اس کو تنبہ ہوتا ہے کہ فلاں کام کی وجہ سے اس مصیبت کے اندر مجھے مبتلا کیا گیا ہے. تو فائدے نظر آتے ہیں کہ انسان پھر اپنے آپ کو ان کمی کوتاہیوں سے بچاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے صلح کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں مسلمانوں کو مصیبتوں تکلیفوں میں مبتلا کر کے ان کے اندر جو میل کچیل، جو بڑائی، جو بد اخلاقی، بدتمیزی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا بھی ازالہ فرماتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو مشکلات میں، آزمائشوں میں، مجاہدوں میں گزرتے ہیں تو اس قدر وہ عاجزی انکساری کا پیکر بن جاتے ہیں. تو یہ مجاہدے، آزمائش اور مشکلات انسان کے اخلاق کو بھی درست کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے، اور دل انسان کا صاف ستھرا ہوتا ہے. وہی انسان کہ جو کر و فر میں ہوتا ہے تو مغرور و متکبر ہو جاتا ہے، بعض دفعہ جب وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے تو عاجزی انکساری کا پیکر بن جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا تھا کہ مصیبت میں مبتلا انسان کے دل پر دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے کہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں، بڑی فانی اور عارضی ہے، کہ آج کچھ نقشہ ہے، کل کچھ نقشہ ہے، آج کچھ کل کچھ. وَهُوَ الَّذِي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، فرمایا کہ اللہ وہی ذات ہے کہ جو رزق کو کبھی بڑھاتا ہے. ایسی فراوانی ہوتی ہے کہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالا تو سونا، وَيَقْدِرُ، کبھی چاہتا ہے تو وہ بالکل تنگدست کر دیتا ہے. وہی مالدار ہے، وہی ہنر، وہی جوہر، وہی اس کی کاروباری صلاحیتیں، وہی سب کچھ، لیکن اس قدر وہ جکڑ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی فیکٹری ہے ادھر، ان کے سامنے والی فیکٹری کے اندر اچھا خاصا مختصر لیکن بابرکت کاروبار چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے. بچے جوان ہوئے تو بچوں کو شوقی سوجی کہ اپنے کاروبار کو مزید ترقی دینی ہے، سودی قرضہ لے لیا اور کاروبار کو مزید بڑھانے کے لیے سودی قرضے پر رقم لگا دی. بتا رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے جو جمے تھمے سالہ سال سے آ رہے تھے، کچھ مہینوں کے بعد دیوالیہ شروع ہوا اور کہا کہ اس فیکٹری پہ تالا پڑ گیا. سود خوری کے لیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بچو، سود سے بچو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر نہیں بچو گے پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو بتا رہے تھے آنکھوں میں دیکھا حال کہ سال ہاں سال سے چلتی ہوئی فیکٹری جہاں انہوں نے سودی قرضہ لیا، اللہ سے جنگ شروع کر دی. لوگوں کے اس قسم کے معاملات، اس قسم کی جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بسا اوقات ہاتھ کے ہاتھ ایسے معاملات آتے ہیں اللہ کی طرف سے، ایسی ان کے اوپر ہویا کہ مصیبت آ پڑتی ہے کہ اگر انسان عقل مند ہوتا ہے تو سمجھ جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ اس وقت تک معاملات کچھ اور تھے اور اس معاملے کے ہونے کے بعد سے کچھ حالات بدل گئے، تو انسان پھر چوکنا ہوتا ہے، معافی تلافی کرتا ہے. تو بہرحال فرمایا کہ اہل مصیبت کے دل پر دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے کہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ابھی جو بارشیں آئیں سجے بنے گھر پورے پورے پانی میں ڈوب گئے، اچھی بھلی صاف ستھری گاڑیاں پانی کے نظر ہو گئیں، موٹر سائیکلیں پانی میں بہہ رہی ہیں، لوگ پانی میں بہہ رہے ہیں، انسان بالکل بے بس نظر آ رہا ہے. تو مصیبت جب آتی ہے تو انسان کے اوپر اپنی اور دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے. کتنے گھر بارشوں کے اندر خدا نخواستہ کوئی دیوار گر گئی، کوئی چھت گر گئی، کوئی اور حادثات ہو گئے، ایک لخت کہ بارش آ رہی ہے, لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ برسات کا موسم آ رہا ہے, لیکن وہی برسات اپنے اندر کتنے قہر لا رہی ہے, کتنی اموات, کتنے حادثات لا رہی ہے. یہ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے وہی بارش, ایک انسان خوشیاں منا رہا ہے, دوسرا انسان غم میں مبتلا ہے. تو فرمایا کہ اہل مصیبت وہ ان مصیبتوں کے مرحلے پر پہنچ کر دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے, اچھا خاصا صحیح سلامت پورا علاقہ آباد و شاداب, ایک جھٹکا زلزلے کا لگتا ہے پورا تہس نہس, حقیقت کھل جاتی ہے کہ واقعتاً یہ دنیا مٹی کے گھروندے ہیں, گاڑی ہے بھلی چنگی فرسٹ کلاس زبردست جا رہی ہے, خدا نہ خواستہ حادثہ ہوا. ابھی کل ہی ہمارا ماشاءاللہ سفر تھا, اپنے شاگرد کے یہاں جانا تھا, تو راستے میں دو چار اس طرح کے حادثات نظر آتے ہیں, بڑے بڑے ٹرالے ہیں سالہ سال سے چل رہے ہیں, لیکن جب وقت آ گیا حادثے کا شکار ہو کے ایسے کچومبر بنے ہوئے ہوتے ہیں, لگتا ہے جیسے کوئی بچوں کا کھلونا. تو مصیبت کا لمحہ جگہ جب آ جاتی ہے تو پھر وہ دنیا کا ساز و سامان ایسے چکنا چور ہوتے ہیں جیسے کوئی کھیلنے کی چیز ہے, کہیں پر کار, کہیں پر ٹرک, کہیں پر اور کوئی گاڑی حادثے کا شکار, جو لمحوں پہلے صحیح سالم مسافروں کو لیے جا رہی ہے اور لمحوں کے بعد تباہی کا شکار ہے. یہی حال انسان کا ہوتا ہے, لمحوں پہلے بھلا چنگا اور لمحوں کے بعد کیا سے کیا. تو اس لحاظ سے دنیا کی حقیقت کھلتی ہے کہ انسان خود بھی پانی کا بلبلا ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ دو ہمارے قریبی تعلق والے ایسے چٹ پٹ اللہ کا پیارے ہوئے کہ ایک انسان بڑھاپے میں پہنچ جائے, بیمار ہو جائے, کمزوری کے بعد دنیا سے رخصت ہو تو چلے ایک معمول کے مطابق واپسی کا سفر اس نے طے کیا, لیکن ایک لخت انسان نظروں سے اوجھل ہو تو وہ بڑا صدمہ گہرا ہوتا ہے اور جانے والے کی یادیں ہمیشہ اپنے اثرات چھوڑ جاتی ہیں. عید کے دن صبح سویرے قربانی کی گائے قربان کر کے ہمارے مرید بھی تھے, دوست بھی تھے, اتوار کے دن بھی بڑے اہتمام سے یہاں قریب بیٹھتے تھے ندیم بھائی, گائے قربان کر کے اس کی وہ جو پسلیاں وغیرہ کاٹتے ہیں تو وہ کاٹنے میں لگے اور دل میں درد شروع ہوا, سینے میں درد شروع ہوا, تکلیف جب بڑھنے لگی تو فوراً پھر اسپتال پہنچے, گھر والے اسپتال لے کر پہنچے, طبی امداد بھی شروع ہو گئی, مشینوں میں لگا دیا, سب کچھ کر دیا, لیکن کچھ ہی وقت کے اندر تھوڑی دیر میں اللہ کو پیارے ہو گئے. انسان پانی کا بلبلا ہے, رات عید کی تیاری ہے, جب یہاں ہم نے ان کا دیدار کیا تو قربانی کرنے والوں کے لیے مسنون ہے کہ انسان چاند دیکھنے سے پہلے اپنے ناخن واخن تراش رہے, پھر دس دن تک قربانی ہونے تک اپنے بال ناخن وغیرہ نہ تراشے. تو جب ہم نے دیدار کیا تو مونچھیں بڑی ہوئی تھی, یہاں سے خط جو داڑھی کے اوپر بناتے ہیں تو یہ بال بڑے ہوئے تھے, ناخن بھی یقیناً بڑے ہوئے ہوں گے. تو ابھی یعنی اتنا موقع بھی نہیں ملا کہ قربانی کے بعد اپنے مونچھیں تراش کے صاف کر لیتے, خط بنا لیتے, ناخن کاٹ لیتے, اسی محبوبیت کی شکل و صورت میں چلے گئے. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. ایک لخت عید کی صبح بچھڑے ہوؤں کی یاد میں آنکھیں اداس ہیں, اے صبح عید گھر کو سجاؤں تو کس طرح, زندگی بھر غم جدائی کا ہمیں تڑپائے گا, ہر نیا موسم تمہاری یاد لے کر آئے گا. اب یہ اللہ کے ایسے فیصلے ہیں کہ ہر آنے والی عید دنیا کے لیے خوشی بن کر آئے گی, اسی گھرانے کے لیے وہ ایک صدمے کی یاد تازہ کرنے کا باعث بنے گی. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. انسان پانی کا بلبلا ہے. شام تدفین میں ہم نے جب ان کے جنازے میں شرکت کی عید کی صبح, کیا کچھ معاملات عید کی شام, بچے بھی ابھی چھوٹے ہیں اور کچھ بڑے ہیں, اور بچی کی ابھی شادی ہوئی تھی تو بچے عید کے کپڑے پہنے ہوئے, صبح عید کی تیاری کر کے عید کے کپڑے پہنے ہوئے بچے, اور شام کو والد کے جنازے میں شرکت. خود انسان بالکل پانی کا بلبلا ہے, اس کے یہ ساز و سامان تو پھر ان کی کوئی حقیقت, کوئی حیثیت, کوئی وقت, کوئی ان کی بچاؤ معاملات ایسے نہیں. اور دوسرا ہمارا نوجوان دوست, ہمارا نمازی, اس نے جمعے کی نماز پڑھی, نماز سے فارغ ہو کر چکرا کے گرا, اور اس کے بعد والد بھی ساتھ میں موجود تھے, کہا کہ میرے والد کو بلا دیں, والد کو بلایا اور دیکھا تو کہا کہ مجھے لوگوں نے چکرانے کی وجہ سے کرسی پر بٹھا دیا, کہا ابو مجھے زمین پہ لٹوا دیں, بس یہ آخری بات تھی اپنے ابا سے. اس کے ابا فوراً گاڑی لینے کے لیے پہنچے, گاڑی لے کر آئے, دیکھا تو بس وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا, دری کے اندر اس کو لٹا کر لوگوں نے گاڑی میں ڈالا, اسپتال لے گئے تو ڈاکٹر نے بتایا تو اللہ کو پیارا ہو گیا. جوان لڑکا بالکل 25-26-27 سال کا, اور منگنی ہو چکی تھی 4-6 مہینے بعد, شادی کی تیاریاں تھیں, اور یہاں بڑا نماز کا پابند تھا اور بڑی محبت کرنے والا, ہم سے تعلق جوڑے ہوئے تھا, جوان لڑکا. تو تو انسان ایسا پانی کا بلبلا ہے جس طرح بلبلے بنتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے پھوٹتے جاتے ہیں، تو کوئی بچپن میں، کوئی جوانی میں، کوئی لڑکپن میں، تو مصیبت جب آتی ہے تو انسان کے اوپر دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے کہ نہ تو انسان پائیدار ہے نہ ہی دنیا پائیدار ہے. انسان بھی ایک لخت اچانک کبھی بھی دنیا سے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور یہی حال انسان کے سامان کا ہے کہ کبھی خدا نہ خواستہ چپل چوری ہو گئی، کبھی سائیکل چوری ہو گئی، کبھی موٹر سائیکل چوری ہو گئی، کبھی فلاں چیز چوری، کبھی فلاں چیز چوری، یہاں تک کہ کبھی گاڑی چوری ہو گئی. اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر بری گھڑی سے بچائے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب مصیبت میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو دنیا کی حقیقت اس کے اوپر کھل جاتی ہے کہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں. اسی طرح فرمایا تھا کہ راحت سے پہلے مصیبتوں کی وجہ سے راحت کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. جس طرح بھوک شدید لگی ہو پھر کھانا ملے تو انسان کو کھانے کا لطف دوبالا، مزہ دوبالا. شدید پیاس لگی ہو پھر پانی ملے اور وہ بھی ٹھنڈا تو انسان کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح مصیبت کے بعد، پریشانی کے بعد، تکلیف کے بعد، تنگستی کے بعد، بیماری کے بعد انسان کو نعمت جب ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اظہار، اس کا احساس، اس کی قدر عام حالات سے بڑھ کر ہوتی ہے. اور فرمایا کہ پریشانی میں ایک تو یہ ہے کہ انسان جب پریشانی کے اس دور سے گزرتا ہے تو اس کو اس درجے کی دل کی قوت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، اس کو اس پریشانی کے سہنے کی ہمت اور قوت ملتی ہے. اور بڑی مصلحت اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے، کہ وہ اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہے. حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ جب کبھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو معاملہ اللہ کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مصیبت، کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرماتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اسی طرح حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، غم کے اندر انسان مبتلا ہو، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت رکھے تو اس کے غم ہلکے ہوتے ہیں، بیماریوں سے چھٹکارا ملتا ہے، فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کم از کم انسان روزانہ 7 دفعہ تو پڑھ ہی لے لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی بھی طاقت، کوئی بھی ذات، کوئی قدرت رکھنے والی ہستی ایسی نہیں کہ جو مجھے گناہ سے ہٹا سکے، کوئی مجھ کو نیکی پر لا سکے سوائے اللہ وحدہ لا شریک. اس کا اعتراف انسان دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. 7 دفعہ انسان اس کا روزانہ ورد کر لیا کرے، اللہ پاک غموں سے بچاتے ہیں، فقر و فاقہ سے نجات عطا فرماتے ہیں. اسی طرح حسبی اللہ لا الہ الا ہو سورۃ توبہ کی آخری آیت کا ٹکڑا، قرآن کریم میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو بتایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ایسی عظیم الشان شخصیت کو بھیجا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے ہی افراد میں سے، تمہارے ہی اشخاص میں سے، نسل انسانی ہی سے تعلق رکھنے والی، خود تمہاری قوم قبیلے سے، ایک عظیم الشان قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک ہستی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تم اگر پریشان ہوتے ہو تو ان پر یہ بات بڑی بھاری گزرتی ہے، تمہاری پریشانی، تمہاری تکلیف ان سے نہیں دیکھی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، حضرت جبریل امین کو اللہ پاک نے کہا کہ جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ آپ کا رب بخوبی جانتا ہے، بتا دیا کہ بخوبی جانتا ہے، لیکن پوچھ کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں. حضرت جبریل آئے، کہا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں. فرمایا کہ اپنی امت کے غم میں اس کی فکر ہے کہ میری امت کا کیا بنے گا، دنیا میں بھی، آخرت میں اس کی نجات کے لیے فکر مند تھے. حضرت جبریل امین پیغام لے کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر پیغام بھجوایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ جاؤ اور میرا پیغام دو اور بتا دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں غمگین نہیں ہونے دیں گے. آپ کی فکر اپنی امت کے لیے جو ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح بلک بلک کر امت کے غم میں، فکر میں روتے ہیں. فرمایا کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے یہاں تک کہ آپ اپنی امت کے حق میں غمگین نہیں ہوں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، عن قریب آپ کا پروردگار آپ پر اس قدر نوازشات کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے. فرمایا کہ ہر پیغمبر کو ایک خاص مخصوص دعا ملی ہے جو قبول ہی قبول ہوتی ہے. مجھے جب وہ چانس ملا، جب وہ مقبول دعا ملی، میں نے اس کو استعمال نہیں کیا، محفوظ کر لیا. محشر کے میدان میں میں اپنی امت کے لیے اس دعا کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے اپنی امت کے جہنمیوں کو نکلوا کے جنت میں لے کر جاؤں گا. تو امت وہ دعا کا حق آپ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، ابھی تک وہ دعا استعمال نہیں کی. اور فرمایا کہ آخرت کے اس کٹھن مرحلے میں اپنی امت کے لیے اس دعا کو مانگ کر اللہ تعالیٰ کے یہاں چونکہ اس کے مقبول ہونے کی پہلے سے بشارت ملی ہوئی ہے، ایسی محب و مشفق مہربان ذات، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تم پر حد سے زیادہ حریص ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں، اپنے سے زیادہ اپنے امتیوں کی آپ کو فکر ہوتی تھی. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مؤمنین کے اوپر بالکل نرم مشفق اور مہربان ہیں، مشفق باپ سے بھی زیادہ بڑھ کر پیار کرنے والے اور مشفق ماں سے بڑھ کر محبت دینے والے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ دشمنان اسلام روگردانی کرتے ہیں، آپ سے بے التفاتی کرتے ہیں، بے توجہی کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں نا، فَقُلْ، آپ فرما دیا کریں، حسبی اللہ، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، وہی رب عرش، وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے، مالک و رب ہے. تو یہ جو آخری جملہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس میں توکل کا درس دیا ہے، بھروسہ اور اعتماد قائم رکھنے کا خود اللہ پاک نے کلمہ دیا ہے کہ آپ کہا کریں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بھی بندہ مومن اور بندی مومنہ صبح و شام، فجر بعد اور رات مغرب بعد، سات مرتبہ یہ کلمات کہہ لے گا، اللہ تعالیٰ تمام غموم سے ہموم سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو غم اور فکر تو دنیا میں آنے ہی آنے ہیں، آزمائشیں آنی ہی آنی ہیں، دنیا تو ہے ہی دار الامتحان. تو امتحان حال میں انسان چلا جائے اور بولے کہ مجھے آئس کریم، کافی، چائے اور جوس اور پراٹھے اور چائے اور انڈا اور چھولے، وہ تو امتحان حال ہے، وہاں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، وہاں تو سخت ترین آپ سے سوال ہوں گے. ان سوالات کے جواب تو نتیجہ بعد میں آئے گا، انعام بعد میں ملے گا، پوزیشن بعد میں ملے گی. تو دنیا دار الامتحان ہے، یہاں امتحان دینے کے لیے انسان آیا، کبھی جان پر، کبھی مال پر، کبھی ذہنی لحاظ سے، کبھی رشتے داروں کے اعتبار سے، کبھی دوستوں کی طرف سے، کبھی اڑوس پڑوس، کبھی معاش کی طرف سے، کبھی صحت کے حوالے سے، طرح طرح کی جو انسان کے گمان میں نہیں ہوتا، وہ چیزیں اس کو دیکھنی پڑیں گی. اس لحاظ سے فرمایا کہ یہ بڑی مصلحت یہ ہے کہ مصیبت کے وقت میں انسان کا تعلق اپنے مالک و خالق و رازق سے جڑ جاتا ہے، وہ اپنے معاملے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ اللہ میں تم بے بس ہوں، میں یار و مددگار ہوں، فریادی بن جاتا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ پھر وہ معاملہ اپنے اللہ کے حوالے کرتا ہے. توکلت علی اللہ، اللہ پاک نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ فیضا عزمت فتوکل علی اللہ، کام کی ساری تیاری کر کے، منصوبہ بندی کر کے، تدبیر اختیار کر کے، سارا اپنے بس میں جو کچھ تھا وہ تیاری کر کے، فتوکل علی اللہ، پھر بھروسہ اللہ کے ذات پر رکھیں. تدبیر، اسباب اختیار کیے جائیں روزگار کے لیے اور مزید اپنے امن و امان کے لیے، عافیت کے لیے، جو بھی اس کے لیے ضروریات زندگی ہیں، اسباب اور تدبیر، رائے اور مشورہ، اللہ سے استخارہ اور دعاؤں کا اہتمام اور اللزوم، اور اس کے ساتھ ساتھ توکل علی اللہ. فإذا عزمت فتوکل علی اللہ، ساری تیاری مکمل کر لینے کے بعد پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو. ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه، جس نے اللہ کے اوپر بھروسہ رکھا اللہ پھر اس کے لیے کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، بندہ اعتماد کے ساتھ، یقین اور بھروسے کے ساتھ اللہ کی ذات پر اعتماد کیے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیں؟ فرمایا نہیں. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ بندے کا اعتماد، یقین، ایمان کامل ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اللہ تعالیٰ سے دوستی، اور اس تعلق اور دوستی کے اندر اللہ تعالیٰ کی مرضی میں اپنی انا کو فنا کر دینا، اسباب اختیار کرنا، تدبیر اختیار کرنا، اور جو طریقے کار ہوں ان کو اپنانا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق کو جوڑ کے رکھنا، اپنی رائے کو اللہ کی مرضی اور منشا کے اندر فنا کر دینا، اس کے اندر پھر انسان کو عافیت ملتی ہے. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ بڑی مہربانی یہ ہے کہ انسان ان حالات کے اندر پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے کہ وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے. جب یہ معاملات آ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بسا اوقات براہ راست بلا سبب بھی اس کی مدد فرماتے ہیں، اور بسا اوقات دیکھنے میں مصیبت دکھائی دیتی ہے تو وہ مصیبت قہر خداوندی کے بجائے مہر خداوندی بن جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے. اور اس کے لیے ایک قصہ بھی آیا ہے کہ ایک انسان تھا کہ جو دنیا سے جا رہا تھا اور مومن مسلمان تھا، اور دنیا سے جاتے وقت دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی کھا لوں، جیسے کسی کی چاہت ہوتی ہے کسی کو کچھ. تو زیتون کا تیل گھر میں موجود بھی تھا، گھر والوں سے کہا ہوگا کہ روٹی اور زیتون کا تیل دے دو. تیاری چل رہی تھی، زیتون کا تیل کا جو ڈونگا تھا، جو بوتل تھی، جو کپی تھی، وہ لڑک گئی، تیل سارا ضائع ہو گیا. وہ بیچارہ للچتا ہوا، ترستا ہوا دنیا سے چلا گیا. زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی نصیب نہیں ہوئی. ایک اور کافر تھا، اس کا انتقال ہو رہا تھا. یہ مومن مسلمان تھا جس کا زیتون سے کھانے کا دل چاہ رہا تھا. دوسرا کافر تھا، اس کا بھی انتقال کا وقت قریب تھا. دل میں چاہت آئی کہ مچھلی کھانے کا دل چاہ رہا ہے. اللہ پاک نے فرشتے سے فرمایا کہ ایک تر و تازہ مچھلی اٹھاؤ، اس کے سینے میں ٹپکا دو. اس نے مچھلی اٹھائی، سینے میں ٹپکا دی، گھر میں مچھلی آ گئی تر و تازہ، بھون کے تل کے اس کو کھایا. کھانے کے بعد انتقال کر گیا. فرشتے کو تعجب ہوا کہ یا اللہ، مومن مسلمان کے لیے آپ نے فرمایا اس کی کپی گرا دو، اور اس کے لیے فرمایا اس کے گھر میں مچھلی گرا دو. وہ مومن ہے، آپ کا دوست ہے. وہ بےچارا جاتے جاتے حسرت تھی، چاہت تھی کہ میں زیتون کے تیل سے روٹی کھاؤں، آپ نے اس کو محروم کر دیا. اور جو کافر ہے، آپ کا دشمن ہے، اس نے چاہت ظاہر کی، مچھلی کھانے کا دل چاہ رہا تھا، اس کے گھر میں تر و تازہ مچھلی آپ نے پہنچوا دی. بات سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا کہ ہماری حکمتیں، ہماری مصلحتیں، ہمارے فیصلے ہم ہی جانتے ہیں. بات یہ کہ وہ بندہ مومن میرے پاس آ رہا تھا، اس کی زندگی کے سارے حساب بے باک تھے، ایک گناہ اس کے ذمہ رہ گیا تھا جس کی توبہ اس کو نصیب نہیں ہوئی تھی. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے پاس آئے اور ایک داغ دھبا بھی اس کے ساتھ گناہ کا لگا ہوا ہو. اس مصیبت میں مبتلا کر کے، اس مصیبت پر جو اس نے صبر کا گھونٹ صبر سے کام لیا، اس صبر کے بدلے میں نے اس کا وہ گناہ بھی معاف فرما دیا. جب وہ میرے پاس آیا تو بالکل صاف شفاف دھلا دھلایا تھا، ایک گناہ کا بوجھ بھی اس کے ساتھ نہیں تھا. اور جو کافر تھا، وہ تو تھا ہی گناہگار، گناہوں کے انبار اپنے ساتھ لیے ہوئے، لیکن اس نے ایک نیکی کی تھی، ساری نیکیوں کے بدلے میں اس کے چکا دیے تھے، ایک نیکی کا بدلہ باقی بچ گیا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے پاس آیا، اس کی ایک نیکی کا بدلہ بھی میں اس کو دوں. دنیا ہی میں نے اس کی نیکی کا بدلہ مچھلی کی شکل میں اس کو دے کر اس کا حساب بے باک کر دیا. یہ محبوب تھا، وہ مبغوض تھا. محبوب کے اوپر مصیبت آئی، بظاہر وہ ایک آزمائش ہے، مصیبت ہے کہ نعمت سے محروم ہوا، لیکن اس مصیبت میں اللہ پاک نے اس کو پاک و صاف فرما دیا. اور دوسرے کے اوپر نعمت کی فراوانی ہوئی ہے، بظاہر وہ مہربانی دکھائی دے رہی، لیکن اللہ نے اس کو اس نعمت کا بھی دنیا ہی میں حساب بے باک کر کے آخرت کے میدان میں اس کا کوئی حساب نہیں رکھا. تو بسا اوقات مصیبت انسان پر آتی ہے، درجات کی بلندی کا باعث بن جاتی ہے. بسا اوقات اور دیگر معاملات آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم میں، ہر فیصلے میں حکمت کار فرما ہے. تو مصیبت کے موقع پر، آزمائشوں کے موقع پر، امتحان کے موقع پر رجوع اللہ، صبر و تحمل، اللہ تعالیٰ سے مدد اور فریاد اور دعاؤں کا التزام، دعاؤں کا اہتمام اور جائز تدبیروں کا اختیار کرنا، رائے مشورے کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے ہوئے آگے انسان منصوبہ بندی کے ساتھ کوئی نہ کوئی جو بھی جائز تدبیر ہو اس کو اختیار کرے، تاکہ وہ اس مصیبت سے نکل جائے. مصیبت سے نکلنے کے جو ذرائع ہیں، جو طریقہ کار ہیں، ان سے نکلنے کی جائز تدبیر اختیار کرے، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. مصیبت پھر جس نوعیت کی بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ پھر اپنی مدد سے اس مصیبت کو سے ہٹا دیں گے. اور اس کے بعد انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. جب تنگی آتی ہے تو ہم فرمانیاں بھی عطا فرماتے ہیں. اسلام کے دور میں آزمائشوں کا دور گزرا، مکہ مکرمہ کا، مشکلات، قربانیاں، سخت حالات. پھر مدینہ منورہ میں اللہ پاک نے فتوحات، آزمائشیں وہاں پر بھی آئیں، لیکن ساتھ میں فتوحات کے دروازے کھلتے چلے گئے. دیکھتے ہی دیکھتے مختصر سے زمانے میں اللہ پاک نے پھر فاتح بنا کر واپس مکہ مکرمہ آپ کو حوالے کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر آزمائش سے، مصیبت سے، پریشانی سے بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ انسان عافیت کا سوال کرتا رہے. جب کبھی خدا نخواستہ مشکل میں گر جائے تو جزا فضا اور شکوہ شکایت اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناراض ہونے کے بجائے رضا بالقضا. ایک مصیبت پر تین ثواب انسان کو ملتے ہیں. تکلیف آئی، کوئی ٹھوکر لگی، کانٹا لگا، خدا نخواستہ کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بھی تکلیف، گھر میں کوئی گلاس ٹوٹ کے چکنا چور ہو گیا، کوئی برتن ٹوٹ گیا، کوئی بھی. تو جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف، جو کانٹا چوبا، کوئی ٹھوکر لگی، اس تکلیف کے اوپر ایک ثواب اس کو مل جاتا ہے، آگے بھلے وہ صبر کرے یا نہ کرے، لیکن تکلیف جو اس کو پہنچی ہے، اس تکلیف پر اس کو ایک ثواب مل گیا. پھر اگر وہ اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہتا ہے کہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اس کی منشا سے، اس کی رضا، اس کی حکمت سے یہ کام ہوا، تو دوسرا ثواب مل جاتا ہے. کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی بدولت دو ثواب پا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ شکوا شکایت نہ کرے، کوئی واویلا نہ کرے، اور اگر وہ دنیاوی تکلیف تھی، کسی ظالم کی طرف سے پہنچی تھی، کسی دشمن کی طرف سے پہنچی تھی، انتقام نہ لے، اس کے خلاف کاروائی نہ کرے، تو پھر تیسرا ثواب بھی پایا جاتا ہے، تکلیف سہنے کا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کا، اور انتقام نہ لینے کا. ایک مصیبت پر تین اجر و ثواب وہ پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں سے بچائے اور ہمیشہ نعمتوں کی فراوانیاں رہیں، شکر ادا کرتا رہے انسان، تو نعمتیں جو موجود ہیں ان میں مزید اللہ پاک ترقی عطا فرماتے ہیں، اور جو موجود نہ ہوں، معدوم ہوں، ان کو بھی اللہ تعالی نعمتوں کو موجود فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کی مشکلات سے، مصائب اور آزمائشوں سے بچا کے رکھے، جو مبتلا ہیں ان کو نجات عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی عارض
مسئلے کو.
محترم جناب انوار الہی صاحب ہمارے بزرگ کے ماموں ہیں، انتقال فرما کے دعا فرمایا کہ اللہ پاک ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، درجات عالیہ پر فائز فرمائے، لواحقین کو صبر اجر عطا فرمائے. طاہرہ خاتون یہ بیمار چل رہی ہیں، اللہ پاک ان کو صحت کلی عطا فرمائے، شفا کلی عطا فرمائے. اسی طرح اور بھی جو بیمار ہیں، اللہ پاک تمام بیماروں کو صحت اور عافیت، شفا و سلامتی، تندرستی عطا فرمائے. ہمارے زبی بھائی ہیں، ان کے والدین ماجدین بیمار چل رہے ہیں، اللہ پاک زبی بھائی کے والدین ماجدین کو، سہیل بھائی کے بھائی ریحان صاحب کو، دیگر تمام کے تمام حاضرین میں جو بیمار ہوں، جو متعلقین بیمار ہوں، اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے الہ العالمین، آپ کا احسان عظیم ہے، کس قدر بڑی بڑی نعمتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی جس کی طرف ہماری توجہ اور دھیان بھی نہیں. ہمیں اپنی نعمتوں کا احساس نصیب فرمائیے اور ان نعمتوں کی قدردانی نصیب فرمائیے. یا اللہ، جو ہم پر آزمائش اور امتحانات آتے ہیں، ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائیے ہر قسم کی مصیبتوں سے، مشکلات سے، بیماریوں سے، تکلیف، دکھ، درد، غم سے ہماری حفاظت فرمائیے. جو کوئی یا اللہ آزمائش آئے، اس کو آسان بنائیے. اور الہ العالمین، جو بھی مشکلات ہماری ہیں، یا اللہ آپ علیم اور خبیر، ہماری تمام مشکلات کو ختم فرمائیے، تمام مسائل کو حل فرما دیجیے. یا اللہ، جو حضرات بے روزگار ہیں، ان کو برکت کا روزگار عطا فرمائیے. جو بھی بیمار ہیں، شفا اور تندرستی عطا فرمائیے. جو بھی ہمارے دل کی مرادیں ہیں، ہماری آرزوؤں سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے. یا اللہ، ہمارا یہاں جمع ہونا، کہنا اور سننا قبول و منظور فرمائیے. ہم سب کو یا اللہ اپنی ذات پر کامل توکل اور بھروسہ نصیب فرمائیے، کامل اعتماد نصیب فرمائیے، مکمل محبتوں میں سرشار ہو کر اپنا بندہ دیوانہ بن کر ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. طاعات ہمارے لیے آسان فرمائیے، گناہ اور برائیاں ہمارے لیے مشکل بنائیے. گناہوں کے ماحول سے ہمیں دوری نصیب فرمائیے. نیک صحبتوں کی قدردانی نصیب فرمائیے. یا اللہ، یہ بندے اور بندیاں اپنا وقت نکال کر یہاں آتے ہیں، ان کا آنا یہاں قبول فرمائیے. ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائیے. ان بندوں اور بندیوں میں جو بھی آپ کا سب سے زیادہ نیک، لاڈلا اور چہیتا بندہ ہو، اس کی برکت سے یا اللہ ہم سب کو بھی آپ اپنا نیک بنا لیجئے، اپنا محبوب اور مقرب بنا لیجئے. آپ ہی دلوں کی حالت کو جانتے ہیں، آپ ہی کو اپنے بندوں کی ادائیں اور انداز پسند ہیں. جو بھی بندہ آپ کا سب سے زیادہ محبوب ہو، اس محبوب بندے کی برکت سے ہم سب کو بھی محبوبیت عطا فرمائیے، قرب عطا فرمائیے، اپنا لاڈلا اور چہیتا بندہ بنائیے. اللہم اجعل لنا عندك ولیجا واجعل لنا عندك زلفا وحسن مآب. یا اللہ، ہم کو بھی اپنا بے تکلف، لاڈلا اور محبوب اور مقدس بندہ بنا کر اپنے اولیاء میں داخل اور شامل فرما لیجیے. اے الہ العالمین، ساری زندگی ہمیں نیک صحبتوں سے وابستہ رکھیے، ہمارے عقائد کی، اعمال کی، ہماری فکر نظر کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین، ہر قسم کے شرور و فتنوں سے ہماری بھی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے. ہم سب کو یا اللہ رزق حلال کی فراوانی عطا فرمائیے. ہر قسم کی مشکلات سے، آزمائش سے یا اللہ ہمیں نجات عطا فرمائیے. یا اللہ، ہم سب کو اپنے ذاتی وسیع اور کشادہ گھر عطا فرمائیے. یا اللہ، اپنے اپنی ذاتی سواریاں عطا فرمائیے، اپنے اپنے ذاتی بابرکت روزگار عطا فرمائیے. وسعت رزق سے مالا مال فرمائیے. نعمتوں کی ریل پیل فرمائیے. نعمتوں کی قدردانی نصیب فرمائیے. ناقدری اور ناشکری سے بچائیے. یا اللہ، صحت کی نعمت جو آپ نے عطا فرمائی ہے، عافیت کی نعمت جو آپ نے عطا فرمائی، امن اور سلامتی کی نعمت جو آپ نے عطا فرمائی، آزادی کی نعمت جو آپ نے عطا فرمائی، ایمان اور تقوی کی نعمت جو آپ نے عطا فرمائی، یا اللہ، اس کو تا حیات سلامت رکھیے. ہمارے وطن کی، ہم وطنوں کی حفاظت فرمائیے. سرحد اور محافظوں کی حفاظت فرمائیے. ہر نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے. ہر قسم کی پکڑ اور گرفت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. بے شک ہم کمزور ہیں، قصوروار ہیں، صبح و شام ہم سے خطائیں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اعترافی اور اقراری مجرم ہیں. یا اللہ، ندامت کے ساتھ ان مبارک لمحات میں آپ کے سامنے ندامت کے ساتھ دست سوال دراز کر کے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ، ہماری زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما کر ہمیں پاک و صاف فرمائیے. ہمارے تمام صغیر اور کبیرہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، کھلم کھلا کیے یا چھپ کر کیے، جو ہمیں یاد ہوں یا بھول چکے، صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، زندگی بھر کے تمام قصور و خطاؤں کو معاف فرما کے ان مبارک لمحات میں ہم سب کو بھی مبارک بنا دیجئے. یا اللہ ہمارے شب و روز مبارک ہی مبارک بنائیے، سعادت دارین سے مالا مال فرمائیے، عافیت کاملہ عطا فرمائیے. یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، کسی بھی امتحان کے لائق نہیں، بغیر امتحان کے ہمیں کامیاب فرما کر یا اللہ ہمیں ترقی درجات عطا فرمائیے. اے الہ العالمین عبادات کا نور عطا فرمائیے، اپنا سچا اور پکا تعلق نصیب فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرمائیے، آپ کے صحابہ اور تابعین اور تابع تابعین، امت کے جو اساس ہیں، جو سرمایہ ہیں، ان سے والحانہ عقیدت اور عظمت اور محبت نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین ہر قسم کی جو بھی ہماری مرادیں ہیں آرزوؤں سے بڑھ کر پوری فرما دیجیے، جائز حاجتوں کو یا اللہ پورا فرمائیے، جو بھی ہماری مشکلات ہیں ان کو ختم فرما کر یا اللہ خوشحال زندگیاں عطا فرمائیے. اے الہ العالمین جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر و بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں تمام کی تمام ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرمائیے، جتنے شرور و فتنوں سے آپ نے پناہ چاہی ہمارے حق میں بھی اللہ ہم سب کو آپ اپنے حفظ و امان میں لے لیجیے، عافیت ہی عافیت عطا فرمائیے، نعمتوں کی اللہ بارشیں برسائیے. آپ ہم سب کو اللہ ہمیشہ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر دیجیے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.